الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك قول منهم قالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی چونکہ ساری انسانیت اور سارے زمانوں کے لیے تھی اور بعثت عالی کا پیغام پہنچانا آپ کے فرائض عالی میں سے تھا، تو نزول وحی سے لے کر ہجرت تک سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، روزانہ بیان ہوتے ہیں، قرآن حکیم میں بیان ہیں، سیرت کی ساری کتابوں میں ملتے ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جو دنیا بھر میں کہیں نہیں، ایک ایسا نظریہ جس کی مخالفت روئے زمین کے عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک کر رہے ہیں اور جس کی مخالفت میں دنیا بھر کی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، لیکن کیا کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان کرنے میں کوئی ذرا بھر تامل دکھایا؟ پھر صرف عقیدہ ہی نہیں تھا، اس عقیدے کا مطلب یہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے اور اس پہ یقین کرتا ہے تو اس کی زندگی کا سارا لائحہ عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے. دنیا میں بے شمار نظام رائج تھے اور قبائل کے اپنے نظام تھے، قوموں کے اپنے نظام تھے، حکومتوں کے اپنے نظام اپنے اپنے شعور اور اپنے اپنے خواہشات کے مطابق تھے. اب ان بے شمار باطل نظاموں کو توڑ کر روئے زمین پر ایک نظام قائم کرنا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس ایک نظام کی دعوت اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہا ہو، اس حال میں کہ ان کے پاس نہ دولت دنیا ہو، نہ سرمایہ ہو، نہ فوج ہو، نہ لاؤ لشکر ہو، نہ اقتدار ہو، محض اللہ کے بھروسے پر اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہو جائے اور پھر دنیا کفر اپنا پورا زور لگا لے، ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر لے، لیکن وہ پیغام پھیلنا شروع ہو جائے ایک سے دو، دو سے چار، چار سے دس، اور اس طرح پھیلتا چلا جائے کہ حکومت بھی بن جائے، سلطنت بھی بن جائے، ریاست بھی بن جائے، فوج بھی بن جائے، اور پھر وہ روئے زمین کی روش کو بدل دے اور تاریخ انسانی کو تباہی کی طرف جانے سے روک کر بلندیوں کی طرف گامزن کر دے. اسے اگر آپ بیٹھ کر سوچیں گے تو یہ سب ناممکن نظر آتا ہے. اور ہمارا آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیوں اگلا ہماری بات سنے گا، یہ ہمارا مذاق اڑائے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دین میں اور اللہ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں خود یہ طاقت ہے کہ وہ شکست نہیں کھاتی، اسے توڑا نہیں جا سکتا، اسے روکا نہیں جا سکتا. اور اسے بیان نہ کرنا اس ڈر سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یا لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، یا اس میں میری شان میں فرق آئے گا، تو اس سوچ کو قرآن حکیم نے منافقوں کا فعل قرار دیا ہے. قرآن کی نظر میں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہ فعل مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ منافق کا کام ہے. جس طرح اس آیہ کریمہ میں منافقوں کی حالت پہ بحث کرتی فرمایا، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ. یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو اور سب سے اہم ذمہ داری جو مومن کی ہے وہ جہاد ہے. اور جہاد سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف جہاد پہ سیف ہی جہاد ہے، ہر وہ کوشش جو احیاء دین کے لیے کی جائے گی، ہر وہ کام جو اطاعت الہی میں کیا جائے گا، یہ سب جہاد ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دعوت الہیہ کو عام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب شریک ہو جاؤ. جہاد بالسیف یا قتال کی باری تب آتی ہے جب کفر اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر رکاوٹ زبانی سے بڑھ کر عملی رکاوٹ تک چلی جاتی ہے، اور جب کفر تلوار اٹھاتا ہے تو پھر مومن کو بھی تلوار اٹھانا پڑتی ہے. تو ہوتا یہ ہے، فرمایا کہ استاذنک اول الطول منہم، ایسے لوگ جن میں قوت کار ہے، بات کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے اور وہ دین کی آبیاری کے لیے سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جو صحت مند ہیں، تنو مند ہیں، فن حرب و ضرب کے ماہر ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کعب جہاد میں جانے سے معذرت کر رہے ہیں. استاذنک اول الطول منہم، یعنی جن کے پاس استعداد ہے، صاحب استعداد لوگ بھی کام کرنے سے معذرت کرتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں اس سے مستثنا کر دیجئے. وقالوا ذرنا مع القاعدین، اور عرض یہ کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کر رہے ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیجئے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اب وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اس بات پہ خوش ہیں کہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں، جو کام نہیں کرتے، جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانے سے گھبراتے ہیں، دین کے نام پر خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم نماز روزہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہا ہے. فرمایا توب علی قلوبہم، یہ ایسا جرم ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے. انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ دل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے. بدن کی درستی ہے سارے معاملات کے ساتھ، پھر اس کے روزی رزق کے معاملات، اس کے عبادت کے معاملات، اس کے عقائد کے معاملات، دنیا کے معاملات، آخرت کے معاملات، تمام ہر جگہ درستی ہو جاتی ہے. غذا فسدا، اور اگر اس میں فساد آ جائے، خرابی آ جائے، فسدا تل جسد و کلو، تو سارے کا سارا نظام، سارا بدن، اس کی ضرورتیں، اس کا انجام، اس کی دنیا، اس کی آخرت، ہر چیز تباہ ہو جاتی. فرمایا الا وهي القلب، اچھی طرح جان لو یہ دل ہے، یہ دل ہی وہ نعمت ہے جسے معرفت الہی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جس میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، یہ محبت تجلیات الہی بنتا ہے. تو اگر دل ہی بگڑ جائے یا ایسا کام کیا جائے کہ اللہ کریم ناراض ہو کر اسے ریزہ ریزہ کر دیں، توڑ پھوڑ دیں، یعنی وہ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے، وَتُبِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ناکارا کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ صرف ایک خون پہنچانے کی مشین رہ جاتی ہے. اس میں وہ اوصاف جو انسانی قلوب کے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اور یہ ایسا مرض ہے کہ فہم لا یفقہون، جب دل تباہ ہو جائے تو عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے. پھر ایسے لوگ برائی میں، گناہ میں دھنستے چلے جاتے ہیں، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. اپنے طور پر تو بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابیاں انہیں لمحہ بلمحہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. یہ ساری مصیبت جو ہے یہ نفاق کی ہے. اور منافقت کیا تھی؟ منافقت یہ تھی کہ کلمہ پڑھ لو، نمازیں پڑھو، اور ایک جو دنیاوی عزت، احترام یا فائدے ہیں وہ حاصل کرو، جہاں کچھ پلے سے دینا پڑے وہاں سے کرنی کترا جا، یہ اس کی سزا تھی. تو بندے مومن کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ کافر یا منافق جیسا کوئی کام اس سے سرزد نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہوتا تو مومن ہے، لیکن بعض اوقات فعل ایسا صادر ہو جاتا ہے جو ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتا، جو مومن کی خصوصیات میں نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام علماء کے نزدیک ترک صلات فسق ہے، کفر نہیں ہے. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، انکار نہیں کرتا لیکن ادا بھی نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، گناہگار ہے. تو حضور نے فرمایا فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء حق لکھتے ہیں کہ اس نے کام ایسا کیا جو کافر کرتے ہیں، یعنی اس نے مسلمان ہوتے ہوئے کافروں جیسا کام کیا جو اسے زیب نہیں دیتا. اسی طرح مسلمان ہوتے ہوئے بندہ منافقوں جیسا کام کر جاتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتا. اور توبہ نصیب ہو جائے، رجوع اللہ نصیب ہو جائے تو اللہ غفور رحیم ہے. اور ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ پہلی بات یہ کہ انسانی علوم اور شعور اتنا وسیع ہے ہی نہیں کہ وہ صفات باری کا ادراک کر سکے, لیکن اللہ کی جو صفت رحمت ہے کم از کم بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے علوم فہم اور ادراک سے زیادہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے, رحم کرنے والا, اور مجھے اللہ کریم سے بھاگنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں بھاگ کر کے جا نہیں سکتا, اور اللہ ایسا کریم ہے کہ جسے کوئی بندہ اہمیت دینے کو تیار نہیں, جس کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں, وہ اس کے لیے بھی پانچ وقت اپنے خادموں سے اعلان کرواتا ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں, آؤ اپنے دکھ درد مجھ سے بیان کرو, مجھ سے باتیں کرو, اور میری رحمت سمیٹ کر لے جاؤ. تو چاہیے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہے, غلطی ہو جائے تو توبہ کرے, اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت اللہ دی جائے, کفار تک پہ محنت کی جائے, منافقین پہ محنت کی جائے, مشرکین پہ محنت کی جائے. جب یہ ضروری ہے تو اگر ایسا بدنصیب عہد آ گیا ہے کہ مسلمان ترک عمل میں گرفتار ہو گئے ہیں, تو ان پر محنت کرنا تو سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. تو دو باتیں ہوتی ہیں, بعض بزرگوں نے لکھا کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استتار واجب ہے, کہ نبوت کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور ولایت کو چھپانا ضروری ہے. لیکن شاید ہم لوگوں نے اس کا مفہوم غلط لیا ہے. ولایت کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ خامخواہ اپنے نام سے کرامات منسوب کر کے اپنی بڑائی بیان نہ کرتا. نبی کو جو معجزہ نصیب ہوتا ہے وہ نبوت کی شہادت اور دلیل ہوتا ہے, اور نبی اسے بیان کرتا ہے, اور اللہ کا نبی اپنی بڑائی کے لیے نہیں, اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بیان کرتا, اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا ایمان لانے کی شرط ہوتی ہے, مومن بننے کی شرط ہوتی ہے. اس لیے انبیاء اپنے معجزات کو بیان بھی فرماتے ہیں, ان کا ظہور بھی علل اعلان ہوتا ہے, اور ان کا بیان کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. اب ولی کی ولایت پہ ایمان لانا کوئی شرط ایمان نہیں ہے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی کو ولی تسلیم کریں. اس لیے مختلف باتوں کو کرامت بنا کر بیان کرنا, جس میں اپنی بڑائی کا پہلو پایا جائے, اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا استتار واجب ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے واقعی ایسی بات صادر ہو بھی جائے تو اس کا اعلان نہ کرتے پھریں کہ آپ کی ولایت کو ماننا کوئی شرط ایمان نہیں ہے. اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ ذکر کی دعوت ہی دینا یا ذکر کے فضائل بتانا یا تصوف کا کام کرنا ہی جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے, تو یہ تو سارا دین مٹا دینے کے مطابق. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تو یہ سب دین ہے اور ہم اللہ کی عظمت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو ان کے دلوں میں خلوص پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, انہیں استعداد کار ان میں پیدا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, تو اگر یہ دین ہے تو پھر تو یہ ضروری ہے, اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر لوگوں کو دعوت کیا دینا چاہیے, پھر تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. دین تو چھپایا نہیں جا سکتا, دین تو بتایا جائے گا, دین کی تو دعوت دی جائے گی, تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ساتھی دائی بھی ہو، دعوت دینے والا بھی ہو. ہم نے چیزوں کو عجیب طریقے سے بانٹ لیا ہے، جو جو کام کوئی کر رہا ہے اس میں خرابی یہ آ گئی ہے کہ وہ کہتا ہے صرف یہی دین ہے، حالانکہ وہ شعبے سارے دین ایک ہیں. اگر کوئی قاعدہ سے پارہ پڑھا رہا تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی منتہی کتابیں پڑھا رہا تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی جہاد کی ترویج کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو اعمال کی تلقین کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. لیکن ہماری اب بدبختی یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک کام جو ہم کر رہے ہیں ہم نے یہ اصرار کرنا شروع کر دیا کہ یہی دین ہے، اس کے بعد دین کوئی نہیں. تو اگر اس کی بجائے یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی دین ہے تو درست ہے. سارے کام دین کا شعبہ ہے اور ان میں ایک اتحاد ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے تاکہ سارے مل کر کام کریں. لیکن بہرحال جو بھی صوفی ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو راہ تصوف پہ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں چلنے کی، یہ کسی ایک شعبے میں کام نہیں کرتا. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی اجیر ہوتا ہے، جو خادم ہوتے ہیں ان کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. اب ایک دھوبی ہے وہ صرف کپڑے دھوئے گا، ایک حجام ہے وہ صرف حجامت بنائے گا، ایک جوتے بنانے والا ہے وہ صرف جوتے بنائے گا، وہ پانی لانے والا ہے وہ صرف پانی لائے گا، کھانا بنانے والا ہے باورچی ہے وہ صرف کھانا بنائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ صوفی کا ایک شعبہ نہیں ہوتا، صوفی اجیر ہوتا ہے. اجیر اس غلام کو کہتے ہیں کہ وقت ضرورت جو کام ہو اسے کہا جائے، کھانے کی ضرورت اسے کہو کھانا بنا دو اسے کھانا بنانا آتا ہو، کپڑے دھونے کی ضرورت اسے کہو کپڑے دھو لو وہ دھو لائے، اسے کہو جو بھی خدمت ہو اس سے ہر خدمت لی جا سکتی ہے، وہ ہر شعبے میں کام کرتا ہے. تو صوفی اجیر ہوتا ہے، جسے نے اس راستے پہ چلنا ہے اسے تدریس بھی کرنی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنا ہے. اور یہ دور چونکہ عمومی گمراہی کا ہے، اور میں نے جو سمجھا ہے، جو منظر میرے سامنے ہے دنیا کا، اور جن حالات تک میں سمجھتا ہوں روز کے میل جول سے، ملاقات سے، ای میل سے، ٹیلی ویژن سے، اخبارات سے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ عید عمومی گمراہی کا ہے، اور اس میں سوائے ذکر قلبی کی اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہے تو بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ عقائد بھی بچا کر لے جائے، اعمال کی بات تو دور ہے. اور اس زمانے میں جو بندہ عقیدہ بچا کر دنیا سے چلا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے، اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت. تو یہ ذکر قلبی اگر کسی کو بہت کم فائدہ ہو تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے عقائد درست ہو جاتی ہے، ورنہ توفیق عمل بھی ہو جاتی ہے اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو یہ ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں. اور اس زمانے میں جب مشرک اور کافر بندروں اور چوہوں اور جانوروں کی پرستش کی دعوت انٹرنیشنل میڈیا پر دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان حق پر ہونے کے باوجود کیوں گھبراتا ہے. یعنی کافر کفر کی ترویج علل اعلان کر رہے ہیں، عیسائی اپنی یہودگی علل اعلان بیان کر رہے ہیں، یہودی اپنی فضول اور باطل آراء ڈنکے کی چوٹ بیان کر رہے ہیں، تو مسلمان کو اور پھر صوفی کو گھبرانے کی کیا ضرورت؟ یہ جو جھجک ہے، یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ نقصان کا سبب ہے، اور یہ بتاتی یہ ہے کہ بندہ گھبراتا تب ہے جب اسے خود یقین نہیں ہوتا. مجھے بعض لوگوں کے پیغام یہ خطوط آتے بھی ہیں کہ میں بات کرنے سے گھبراتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ بات اگر آپ نے کچھ دنیا کا کام کرنا ہو تو آپ نہیں گھبراتے، کوئی چیز خریدنی ہو بیچنی ہو تو نہیں گھبراتے، دین کی بات کرنے سے گھبراتے کیوں ہے؟ لگتا یہ ہے کہ ابھی آپ کے اپنے دل کو وہ کیفیت یقین کی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پہ اسے تسلی ہو جائے. جب اپنے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے یقین میں، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں، تو آدمی بات کرنے سے گھبراتا ہے، اسے خود پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں. تو جب خود اس میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تو دوسرے کے سامنے بیان کیسے کرے گا؟ جب خود کو یقین تو عمل نصیب ہو جائے تو گھبراہٹ وبراہٹ نہیں ہوتی. اللہ کریم سب کو توفیق عمل دے، لیکن اس کو اپنی مجاہدے کا اولین حصہ سمجھے. صرف ذکر کرنے سے، صرف لطائف کرنے سے، اور صرف اجتماع میں آنے سے بات نہیں بنے گی، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی بنیادی ضرورت ہے. اور اس عہد میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ جب دنیا سے خلوص اٹھ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے، عمل اٹھ رہا ہے، تو ایک راستہ، ایک نعمت آپ کے علم میں ہے کہ اس دکھ کا مداوا اس سے ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ کریم اس کی توفیق دیں اور قبول فرمائیں. میری طبیعت آج کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، اور لمبی بات کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بات مقصد کی اور مقصد کے مطابق ہونی چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب احباب کو یقین کامل کی دولت سے مالا مال کرے، اور سب کو دین کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرمائے، اور سب کی دنیا و آخرت کو اپنی رحمت سے سوار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.